الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورة عنکبوت کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ زمانے نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ ان حالات میں نازل ہوئی ہے جبکہ مسلمانوں کے ساتھ تشدد، تعذیب، پرسیکیوشن اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور پہلی ہی آیت جو تھی حروف مقطعات کے بعد کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے، اور انہیں آزمائش کی بھٹیوں سے گزارا نہیں جائے گا، امتحانات میں سے گزارا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی جو لوگ ایمان لائے ہم نے ان کو بھی آزمایا، سخت سخت آزمائشوں سے اللہ نے انہیں گزارا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ کون ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور پختہ ہیں، اور کون ہیں کہ جو جھوٹ موٹ کا ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دوسرا رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا تھا، جو مکی صورتوں میں خاص طور پر انباء الرسل، رسولوں کے جو حالات و واقعات ہیں بکثرت ہمارے سامنے آتے رہے ہیں. فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا، بجائے یہ کہ اس پر اس دعوت کو قبول کرتے، رسول پر ایمان لاتے، ان کا طرز عمل اس کے خلاف تھا. ولقائه، اور اللہ سے ملاقات کی کوئی توقع نہیں تھی انہیں، ایمان بالآخرت کا کوئی تصور ان کے ہاں موجود نہیں تھا. اولئک یئسوا من رحمتی، یہ وہ لوگ ہیں جو میری رحمت سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں. واولئک لهم عذاب علیم، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا، جو بت پرستی ان کی ہو رہی تھی اور اس کے حوالے سے بڑی منطقی کاٹ کی گئی ہے ان کی بت پرستی کی، کہ وہ بت جو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اور ان کو پھر اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، تو انہوں نے تو کوئی شے تخلیق نہیں کی، اس پوری کائنات میں کوئی شے تم جو ہے وہ بتا دو کہ یہ جو ہے ہمارے فلاں دیوی یا فلاں دیوتا کی تخلیق ہے. فما کانا جواب قومی الا ان قالوا اقتلوه او حرقوا، یہاں اصل میں پس منظر میں وہ واقعہ ہے کہ جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا اس میں چلے گئے، تمام چھوٹے بتوں کو انہوں نے ریزہ ریزہ کر دیا سوائے بڑے بت کے، جس کا ہم بڑے تفصیل سے سورہ انبیاء میں ذکر پڑ چکے ہیں، تو اس قوم کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا بت جو تمہارا یہاں صحیح سلامت موجود ہے، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا کہ چھوٹے بتوں کا یہ حشر کس نے کیا ہے، تو کوئی جواب ان کی قوم کے پاس نہیں تھا سوائے اس کے کہ اقتلوه، اس کو قتل کر دو ابراہیم کو، او حرقوه، یا زندہ آگ میں جلا دو. فانجاہ اللہ من النار، تفصیل سے چونکہ واقعات ہو چکے ہیں لہذا یہاں صرف اشارہ کیا گیا، تو اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم کے لیے جو ہے وہ سراپا گلزار بن جا، ٹھنڈی پڑ جا. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو واقعتاً ایمان رکھنے والے ہیں. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے ساتھ اور بہت سے شریک قرار دے دیے، جو اوثان ہیں، جو بتوں کی شکل میں تمہارے خدا ہیں، مودت بینکم فی الحیات الدنیا، یہ اصل میں تمہاری باہمی مودت ہے، باہمی ایک دوسرے کا تعلق داریاں ہیں، جس کی بنیاد پر تم یہ کر رہے ہو. کوئی شخص اگر بت پرست گھرانے میں پیدا ہوا تو اس نے اسی شے کو اڈاپٹ کر لیا نا، اور پھر یہ کہ ایک پوری کمیونٹی وجود میں آ جاتی ہے اور ان کے اندر ایک جماعتی تعصب پیدا ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات کوئی حق بات کسی انسان پر منکشف ہو بھی جائے تب بھی وہ اس کو قبول اس لیے نہیں کرتا کہ میرے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ میرے مخالف بن جائیں گے، جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں، جن کے ساتھ میرا لین دین ہے، جن کے گھروں کے ساتھ میرے رشتے ناتے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ بات اتنی اس دور میں صحیح تھی، آج بھی اتنی ہی ہے۔ کوئی شخص جو ہے صرف اس بنیاد پر کہ حق اس پر منکشف ہو چکا لیکن اسے قبول نہیں کرتا کہ میری تعلق داریاں ختم ہو جائیں گی ساری کی ساری۔ مَوَدَّتَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض، اور پھر قیامت کے دن یہی لوگ ہوں گے کہ جو ایک دوسرے کا کفر کریں گے، انکار کریں گے، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ اس دنیا میں تو جماعتی تعصب کی بنیاد پر اکٹھے ہیں، لیکن جب وہاں جا کر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ نظر آئے گی تو ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم برباد ہوئے، تمہاری وجہ سے ہم نے حق کو قبول نہیں کیا تھا۔ وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ، اور پھر تم سب کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ، اور کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا۔ فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي، اور حضرت ابراہیم نے کہا میں تو اپنے رب کی طرف مہاجرت اختیار کرنے لگا ہوں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے، اپنے والد صاحب کو بھی سلام کہا، سلام علیک، حالانکہ والد نے جو دھمکی دی تھی کہ اگر تم یہ روز روز کی واضح نصیحت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ آزر نے کہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، وہاں سے رخصت ہو گیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ اپنے اس وطن کو بھی خیر بات کہا۔ فآمن له لوط وقال انی مہاجر الى ربی انه هو العزیز الحکیم، یقینا وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ ووہبنا له اسحاق و یعقوب، اور پھر ہم نے ان کو اولاد بھی دی، ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بھی دیے، اور پھر حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب جو حضرت ابراہیم کے پوتے ہیں۔ وجعلنا فی ذریته النبوۃ والکتاب، اور یہاں اس بات کو نوٹ کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت صرف انہی کی نسل میں رہی۔ بنی اسرائیل جو حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب سے آگے چلے، یا تو نبوت پھیلی ہے بنی اسرائیل کے اندر، یا پھر بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تقریباً 2000 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ تو نبوت اور رسالت اس کے بعد صرف نسل ابراہیمی میں رہی۔ وجعلنا فی ذریتہن نبوۃ والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور اس کے اس دنیا میں بھی ہم نے بڑا اجر عطا فرمایا۔ امام الناس بھی ہیں، خلیل اللہ بھی ہیں، یہودی بھی انہیں اون کرتے ہیں، اسی طرح عیسائی جو ہیں وہ بھی ان کا بڑی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں انتہائی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر بھی بار بار آتا ہے کہ جبکہ انہوں نے کہا تھا اپنی قوم کے لوگوں سے، اِنَّكُمْ لَتَاتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم لوگ تو ایک ایسی فحش حرکت کا ارتکاب کرتے ہو جو ان کے یہاں موجود تھی، سوڈومی یا ہوموسیکشوالٹی، ما سبقکم بها من احد من العالمین، کہ تمام جہان والوں میں سے کسی نے تم سے پہلے وہ کام نہیں کیا۔ جو ہے کہ اس حوالے سے فطرت سے انتہا درجے کا انحراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے، اگر ایک جذبہ رکھا ہے تو اس کے لیے بقائے نسل کے لیے جائز رستہ بھی متعین کر دیا، لیکن یہ کہ یہ ایسی خبیث قوم تھی کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ حرکت کہیں کسی روح عرضی پر کسی شخص نے نہیں کی تھی۔ اس کی ایک تعویل کی جاتی ہے کہ اگرچہ اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہوں گے ہمیشہ، اس لیے کہ پرورشن ہمیشہ شاید موجود رہی، ہر اعتبار سے موجود رہی، اور اخلاقی اعتبار سے یہ جو گراوٹ ہے یہ ممکن ہے کہ انڈیویجولی موجود رہی ہو، لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ اس کے لیے بڑی بڑی جو ہے محفلوں کا انعقاد کرنا اور ایک دوسرے کی نگاہوں کے سامنے اسامت کا ارتکاب کرنا، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کیا تم مردوں سے شہوت رانی کرتے ہو، اور جو اصل رستہ اللہ نے رکھا ہے جس سے تمہاری نسل آگے بڑھے گی، تمہاری بیویاں موجود ہیں وہاں، تم جو ہے اس کو اس رستے کو کاٹتے ہو۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اس فعل کی انجام دہی کے لیے تم بڑی بڑی مجلسوں کا انعقاد کرتے ہو، بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں۔ اب کیا کچھ ہوتا ہوگا اس کے اندر، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی مجلسوں میں جو اس کا ارتکاب کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ اس کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہو۔ فما کانا جواب قوم الا ان قالوا، تو اس قوم کا جواب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، حضرت لوط سے کہا لے آئیے آپ کو عذاب کے جس کی آپ ہمیں دھمکی سناتے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط نے اللہ سے دعا کیا، پروردگار اب تو میری مدد فرما اس قوم کے مقابلے میں جو مفسد ہیں، جو فسادی ہیں. ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اب دیکھیے جو ان پر عذاب آیا تو اس کی تبیید یہ بھی قرآن میں کم سے کم تین جگہوں پر پہلے بھی آ چکی ہے. اور جب ہمارے وہ بھیجے ہوئے مراد ہیں فرشتے پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرى، ایک خوشخبری لے کر، قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، یہ واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں، آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سمجھا انسان ہیں اور کہیں دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، تو فوری طور پر ان کی توازو کی، ایک بچڑے کا جو ہے ایک حصہ بھنا ہوا لا کر پیش کر دیا. انہوں نے اپنا ہاتھ نہیں بڑھایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر ایک درجے کا خوف پیدا ہوا کہ شاید ان کا ارادہ کچھ مجھے نقصان پہنچانے کا ہے، اس لیے میرے گھر کا نمک نہیں کھا رہے. تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں لیکن اس کو یہاں بیان نہیں کیا گیا. قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اب اصل میں ہلاکت کا پیغام لے کر آئے ہیں اس بستی کے رہنے والوں کے لیے، یہ سدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آباد تھی. ان اہلھا کانوا ظالمین، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم لوگ ہیں. قال ان فیھا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیونکہ یہ مکالمہ حضرت ابراہیم سے ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو حضرت لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں. قالوا نحن اعلم من فیھا، تو جواب دیا فرشتوں نے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں کون کون رہتا ہے. لننجینہ اہلہ الا امرأتہ، ہم اس کو بھی بچا لیں گے اور اس کے اہل کو بھی، اہل وہ ہے کہ جو ان پر ایمان لے آئے. الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے رہ جائے گی. اس بیوی کی ہمدردیاں چونکہ قوم کے ساتھ تھی، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہی تھی کہ جس نے مخبری کی تھی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں جو ہے اس طرح بڑے نوخیز اور بہت خوبصورت جو ہے لڑکے آئے ہوئے مہمانوں کی شکل میں، جس پر قوم جو ہے وہ ہلکائے ہوئے کتوں کی طرح وہاں جمع ہو گئے. ولما انجات رسولنا لوطن سی ابیم وذاق بهم زرعا، اور جب ہمارے یہی رسول مراد یہی فرشتے جب پہنچے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابیم، ابھی وہ پہچان نہیں سکے تھے ان فرشتوں کو، بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، لہذا فوری طور پر رد عمل میں ان کے اندر ایک بہت ہی ایسا احساس ہوا کہ شدید مایوسی اور غم کے اندر ڈوب گئے. وذاق بهم زرعا، اور ان کا دل جو ہے بہت تنگ ہو گیا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا اپنی قوم کی حالت کا کہ اگر کہیں ان کو خبر مل گئی کہ اس طرح یہاں جو ہے نوخیز بچے موجود ہیں، لڑکے موجود ہیں، تو پھر یہ ہے کہ یہ تو پھر میری بڑی رسوائی کا باعث ہوں گے. اب یہ کہ نفسیاتی کیفیت ہے جو حضرت لوط علیہ السلام کی ہوئی کہ سی ابہم وذاق بهم زرعا، انتہائی ان کے اندر جو ہے غم و اندوہ کی کیفیت پیدا ہوئی اور دل تنگ ہوئے. وقالوا لا تخف، اس پر ان فرشتوں نے کہا آپ کوئی خوف نہ کھائیے، ولا تحزن، اور نہ ہی کسی غم میں مبتلا ہوں، انا منجو کا واہلک الا امرأتک، ہم آپ کو بھی اور وہ لوگ کے جو آپ پر ایمان لے آئے آپ کے اہل میں سے، سوائے آپ کی اس بیوی کے جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا، ہم انہیں نجات دے دیں گے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو پہلے کہہ دیا، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکل گئے. اور پھر علی الصبح جو ہے وہ عذاب آیا ہے کہ جس میں پوری بستی کو جو ہے آسمان سے لے جا کر پٹکا گیا، اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوئی جو ہم پہلے پڑھ چکے. انا منجو کا واہلک الا امرأتک، ہم بچا لیں گے آپ کو بھی اور اسی طرح آپ کے اہل گھر والے یا جو آپ پر ایمان لا چکے سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ رہ جائے گی پیچھے رہنے والوں میں سے. انا منزلون علی اہل ہذہ القریہ، اب ہم نازل کریں گے یہاں اس بستی کے رہنے والوں پر کیا شے، رجز من السماء، آسمان سے ایک بدترین سزا، سخت عقوبت والی سزا، بما کانوا یفسقون، ان کی اس گندگی کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں. صرف یہ ایک عیب تو نہیں ہوگا نا، بت پرستی بھی ہوگی اور اسی طرح اور اخلاقی برائیاں بھی موجود ہوگی. اگر یہ آخری درجے کا عیب بھی ان کے اندر موجود تھا اخلاقی برائیوں میں جو سب سے نیچے کا ہے، تو اس سے اوپر کے درجے کی تو بہت سی ایسی برائیاں ہوں گی جو ان کے لوگوں میں موجود ہوں گی. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے اس بستی کے جو ہے کچھ آثار باقی چھوڑ دیے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو کچھ سوچ سمجھ رکھنے والے ہوں. سدوم عمورہ کی جو ہے وہ تباہ شدہ بستیاں، جب عرب کے قافلے گزرا کرتے تھے، وہ یمن سے چلتے تھے بالکل جنوب سے، اور تجارتی شاہراہ جو تھی یہاں مکہ سے جو ہے وہاں بھی کچھ لین دین ہوتا تھا، بارٹر سسٹم ہوتا تھا، پھر اوپر شمال کی طرف جاتے تھے اور شام تک پہنچا کرتے تھے، اور پھر رستے میں جو ہے وہ شام سے کچھ پہلے جو ہے پھر ان کی یہ تباہ شدہ بستیاں آتی تھیں عبرت کے لیے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اسی طرح اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تو حضرت شعیب نے کہا ہے میری قوم کو لوگوں اللہ کی بندگی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو، ورجو یوم الآخرہ، اور آخرت کے بارے میں تم امید رکھو، یہاں امید مراد نہیں ہے بلکہ یقین رکھو اس پر کہ لازمن کی مرنے کے بعد کی زندگی لازمن ہوگی، حساب کتاب لازمن ہو کر رہے گا، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالکل اولین دور کے جو خطبات تھے ان میں جو انداز آپ نے اختیار کیا، واللہ لتموتن کما تنامون، خدا کی قسم تم لازمن مر جاؤ گے جیسا کہ روزانہ اپنے بستروں پر سو جاتے ہو، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازمن دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ روزانہ کی ایک نیند جو ہم لیتے ہیں یہ اصل میں موت کی بہن ہے، اور صبح جو تم بیدار ہوتے ہو تو اللہ تمہیں ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے. یہ باڈی فنکشن جو ہے جس طرح بالکل بیس لائن تک پہنچ جاتے ہیں سوائے دل دھڑک رہا ہے اور سانس جو ہے پھیپھڑے حرکت کر رہے ہیں، یہی زندگی کی علامت ہے، باقی انسان کا شعور تو قبض ہو گیا، اور بقیہ جتنے بھی فنکشن ہیں وہ بالکل جیسے آپ کہیے بیس لائن پر چلے جاتے ہیں، اور اسی کیفیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے اندر وہ توانائی پھر پیدا کر دیتا ہے. اس سے گزشتہ دن میں جو اس نے محنت کی ہوتی ہے اور جس طرح اس نے اپنے آپ کو جو ہے ہلکان کیا ہوتا ہے، اگلے دن صبح جب اٹھتا ہے تو پھر تازہ دم ہوتا ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اب حضور کا وہ خطبہ، ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں لازمن اٹھایا جائے گا جیسا کہ روزانہ صبح اپنے بستروں سے بیدار ہو جاتے ہو. اور اسی سے ریلیٹڈ وہ دعا تھی، یہ چیزیں بار بار آتی ہیں تو ہمارے ذہن میں رہتی بھی ہیں، الحمد للہ الذی احیانی بعدما اماتنی، بڑی خوبصورت دعا ہے. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جیسے ہی صبح آنکھ کھلتی تھی تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، کل شکر کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت طاری ہو چکی تھی، یہ نیند جو ہے یہ موت ہے اور صبح اٹھنا دوبارہ زندگی ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے ہوئے مت پھرو، فکذبوہ فاخذتہم الرجفہ، تو قوم نے جھٹلا دیا رسول کی بات کو، پھر انہیں آ پکڑا ایک رجفہ نے، زلزلہ، بہت شدید زلزلہ، فاسبحوا فی دارہم جاثمین، اور وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے منہ پڑے رہ گئے. وعاد و ثمود، اسی طرح قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے، قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے. وقد تبین لکم من مساکنہم، اور یہ تمام لوگ جو ہیں جن علاقوں میں رہتے تھے وہ تباہ شدہ بستیاں آج بھی تم پر واضح ہیں، تم خوب ان کا دیکھتے ہو، مطالعہ کرتے ہو، جاتے ہو، جنوب میں جاتے ہو تو قوم عاد کے مسکن آتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہوئے احقاف میں. وزین لہم شیطان و اعمالہم، ان لوگوں کے اعمال کو بھی شیطان نے بڑا مزین کر دیا تھا، اور شیطان کو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجازت ملی تھی کہ تمہیں جو ہے اختیار ہے ان پر، یہ اختیار نہیں کہ جبر کر سکتے ہو بلکہ یہ اختیار ہے کہ ان کے اعمال کو مزین کر سکتے ہو اور بظاہر جو ہے بہت بڑی برائی کو جو ہے ان کے سامنے ایسے پیش کر سکتے ہو جو ان کے اوپر گراں گزرے گی نہیں، یہ تو روٹین کی بات ہے. اسی طرح بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، اس کو کلچر کا نام دینے والا یہی شیطان ہے، یہ ہمارے کلچرل شو ہو رہے ہیں اور اس کے اندر ہے کیا سوائے بے حیائی اور عریانی کے. فصدہم عن السبیل، شیطان نے جو ہے انہیں اس راہ حق سے منحرف کر دیا اور روک دیا، وکانوا مستبصرین، اور وہ سب جو ہیں اس میں خوب دیکھ رہے تھے. یہاں بڑی خوبصورت بات یہ سامنے آتی ہے کہ اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس میں جو ہے اس حد تک آگے چلے گئے ہیں، اس کائنات کی جو گتھیاں ہیں اس کو سلجھاتے ہوئے، اس کی وسعت کہاں کہاں تک ہے، اور زمین سے لاکھوں نہیں کروڑوں گنا بڑے کرے جو ہے اس کائنات میں موجود ہیں، یہاں تک ہم پہنچ گئے. لیکن یہ سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اللہ نہیں نظر آتا، اس لیے کہ وہ جو مادی آنکھ ہے نا وہ تو پوری کھلی ہوئی ہے، چوپٹ ہے، لیکن جو روحانی آنکھ تھی جسے آپ دینی آنکھ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام مظاہر کے پس پردہ جو ذات ہے جس نے سب کچھ بنایا، اس کا کوئی ادراک، اس کی کوئی معرفت، اس کے لیے کوئی شکر کے جذبات، جس کے اتنے انعامات و احسانات تمہارے اوپر موجود ہیں، یہ چیز وہ ہے کہ جو ان کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں. لہذا یہ معاملہ جو ہے جسے کہا گیا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، کہاں کہاں تک پہنچ گئے لیکن اللہ تمہیں کہیں نظر نہیں آیا، اللہ کی کوئی معرفت پیدا نہیں ہوئی. وقارون وفرعون وہامان، اسی طرح قارون اور فرعون اور حامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات، ان سب کے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام بڑی روشن دلیلوں کے ساتھ، وہ معجزات بھی مراد ہیں جو عصائے موسیٰ تھا یا ید بیضہ تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ تورات کی روشن تعلیمات بھی تھی. فاستكبروا في الارض، تو انہوں نے تکبر کیا اس زمین میں، وما كانوا سابقین، اور وہ ہم سے سبقت لے جانے والے نہ ہوئے، گویا کہ ہمیں عاجز نہ کر سکے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید جب ہمارا عذاب آئے گا تو ہم کہیں چھپ جائیں گے، عذاب سے بچ جائیں گے، جس طرح کہا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے، کنعان نے، کہ صحابی الی الجبل یحسمونی من الماء، یہ سامنے جو پہاڑ نظر آ رہا ہے میں ابھی اس کے اوپر چڑھ جاؤں گا، اس کی چوٹی تک پہنچ جاؤں گا، پانی چوٹی تک تو نہیں پہنچے گا نا. ابھی یہ مکالمہ جاری تھا، فحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی جو ہے ان کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا. فاستکبروا فی الارض، ان سب نے جو ہے زمین میں بڑا تکبر کیا، استکبار کیا، وما کانوا سابقین، اور پھر وہ ہم سے ہماری پکڑ سے نکل جانے والے نہ ہوئے. فکلن اخذنا بذنبی، ہر ایک کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں. فمنہم من ارسلنا علیہ عاصبا، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش کی، قوم لوط. ومنہم من اخذ الصیحہ، اور ان میں وہ بھی تھے جن کو ایک چیخ نے اور چنگھاڑ نے آ پکڑا، قوم ثمود. ومنہم من خسفنا به الارض، اور ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زمین ان کو نگل گئی اور اوپر سے پھر برابر ہموار ہو گئی. یہ قارون کا ذکر ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا. اور اسی طرح ومنہم من اغرقنا، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو ہم نے غرق کر دیا. ایک قوم تو اس طرح غرق کی گئی کہ وہ وہیں موجود رہی، آسمان سے چھاجو پانی برسا، زمین شک ہوئی، اس میں سے پانی برآمد ہوا اور پوری کی پوری قوم جو ہلاک کر دی گئی، بچائے صرف حضرت نوح اور اہل ایمان گئے. اور دوسری مثال جو ہے قوم فرعون کی، کہ انہیں نکال کر ان کے محلات سے، ان کے عالیشان مسکنوں سے انہیں لے جا کر جو ہے اس سمندر کے اندر یا دریا کے اندر غرق کر دیا گیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تعالیٰ نے تو ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، یہ ان کے اپنے کرتوت تھے، ان کے اپنی سیاہ کاریاں تھیں. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی بہتوں کو اپنا خدا بنا لیا، ولی بنا لیا. کمثل العنکبوت، ان کی مثال تو ایک مکڑی کسی ہے. اتخذت بیتا، کہ مکڑی بھی اپنے لیے ایک گھر بناتی ہے. کوئی کہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں، جو اہم پرستی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر مشرکانہ عقائد آ سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ تو سب ہوائی چیزیں ہیں، کسی کے لیے کوئی دلیل موجود ہے؟ کہیں کوئی سند ہو، کہیں کوئی سلطان ہو. قرآن میں کہا گیا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، یہ جو تمہارے باطل نظریات اور عقائد ہیں ان کی کوئی جڑ بنیاد ہے تو لے کر آؤ، پیش کرو، کوئی دلیل لا کر دکھاؤ. یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو گویا کہ ان کی یہ تمام چیزیں جو ہیں مکڑی کے جالے کی طرح ہیں. مکڑی اپنا گھر بناتی ہے، اتخذت بیتن وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا ہوتا ہے. یہی معاملہ ان لوگوں کے مشرکانہ عقائد کا ہے، باطل نظریات کا ہے. کہاں ایک ذات ہے اور کہاں سینکڑوں خدا ہیں جن میں دیویاں بھی ہیں، دیوتا بھی ہیں. بڑی منطقی بات قرآن پیش کرتا ہے، ایک وہ غلام ہے کہ جو صرف ایک ہی کا غلام ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کے سینکڑوں آقا ہیں. اب کس کس کو خوش کرے گا؟ اس کو خوش کرے گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، اس کو خوش کرے گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا. اب گویا کہ فطری طور پر بھی یہ شے جو ہے سمجھ میں آنے والی نہیں. ایک وہ شخص کے جس کا اعتماد، توکل، بھروسہ کل کا کل صرف ایک ذات پر ہے، اللہ پر ہے. ایک یہ ہے کہ جس نے اس کے حصے بکھرے کر دیے، فلاں اختیار اللہ نے فلاں کو دے دیا، فلاں جو ہے وہ فلاں کو تفویض کر دیا، فلاں کے پاس فلاں خدائی اختیارات ہیں. تو اب گویا کہ یہ تو ایک گورکھ دندہ ہے کہ جس کی کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. تو اس میں مثال دی گئی ہے ان باطل عقائد کی، باطل نظریات کی، کہ ان کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، گویا کہ مکڑی کا جالا ہے، ذرا تیز ہوا چلے گی اس کے بعد بکھر جائے گا. ان نوہن البیوت لبیت العنکبوت، یقیناً سب سے زیادہ کمزور اور بودا گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے. لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں علم حاصل ہو جائے اور ان باتوں کے اوپر وہ غور و فکر کرنے لگیں. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تو خوب جانتا ہے جن کو اللہ کے سوا انہوں نے اپنا ولی قرار دے دیا، جن کو پکارتے ہیں، جن کو اپنی حاجت روا سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے. وہ هو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے، الحکیم ہے. یہ بحث بھی پہلے گزر چکی، یہ فرشتوں کو پکارتے ہیں، فرشتے تو خود اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنی آزاد مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. اور تم سمجھتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات فرشتوں کو دے دیے، فلاں ولی اللہ کو دے دیے، فلاں نبی کو دے دیے، فلاں رسول کو دے دیے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں جو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن یہ کہ اس سے عقل حاصل، تعقل جو ہوتا ہے، ایک جو پروسیس ہے جس میں انسان کچھ چیزوں کا ڈیٹا اکٹھا کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، اس کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتا ہے، یہ عقل کا کام ہے. یہ تمام چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی جو ہے بالکل بے عقل لوگ ہیں. اور یہ کہ یہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، سوائے وہ لوگ کے جو علم رکھنے والے ہیں، وہی ان باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا حق کے ساتھ. اور میں نے عرض کیا تھا حق اصل میں جو پرپزفل تخلیق ہوتی ہے، جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. سورہ آل عمران کا وہ جو آخری رکو ہمارا منتخب نصاب کا بہت عمدہ درس ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، اپنے پہلوؤں کے بل ہوئی. اور پھر اس کے بعد آخر میں کیا فرمایا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے پروردگار اس کائنات میں تو نے کوئی شے بھی بیکار اور عبث پیدا نہیں کی، ہر شے با مقصد ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جملہ مخلوقات میں سب سے ٹاپ پر انسان کو رکھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن احسن، مبالغے کا سیوا، فرشتوں سے بھی بڑھ کر انسان کو بنایا. آخر آدم کے سامنے جو سجدہ ریز ہوئے تھے تمام فرشتے، تو کس بنیاد پر؟ یہ ایک فضیلت تھی جو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ڈیمونسٹریٹ کر دیا تھا. اس لیے کہ فرشتوں کے اندر تو گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، انسان کے اندر گناہ کا مادہ، حیوانی جبلتیں بھی موجود، اور ساتھ اس کے اندر خیر و شر کی تمیز بھی رکھتی، حق کو بھی پہچانتا ہے، جانتا ہے بدی کیا ہے، بھلائی کیا ہے. اس کے باوجود اگر وہ جو ہے اللہ کی فرما برداری اور فطرت کی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں آگے بڑھتا ہے، تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، یقین اس میں نشانیاں ہیں لے ایمان کے لیے. اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ ہی کی وساطت سے حکم ہے میرے اور آپ کے لیے بھی، پڑھا کرو جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس کتاب میں نازل فرمایا اور جو وحی آپ کی طرف بھیجی ہے. واقم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. افضل الذکر، سب سے بہترین ذکر قرآن حکیم. الذکر جسے کہتے ہیں، ذکر کے ساتھ الف لام لگا دیں، اب یہ حصر، اس سے بڑھ کر ذکر کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. وعظ، نصیحت، تعقل، تفہیم، کون سی شے جو اس قرآن میں موجود نہیں. اور اعلی ترین شکل جو ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ نماز میں دس بستہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت، اور خاص طور پر رات کے پچھلے پہر. اپنے رب سے اگر کوئی تعلق قائم کرنا چاہتے ہو اور حلاوت اور مٹھاس کوئی چاہتے ہو کہ تمہیں بھی اس کا کوئی تجربہ ہو، تو یہ اوقات ہیں، اعلیٰ ترین شکل. اس کے علاوہ اذکار مسنونہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً، آپ کو بڑی چھوٹے چھوٹے خوبصورت کتابچے مل جائیں گے جس میں آپ کو تمام دعائیں ملیں گی جو حضور سے منقول ہیں. اب یہ نسبت اگر کسی شخص کو حاصل ہو جائے کہ وہ زندگی کے ہر قدم پر، ہر لمحے پر ان الفاظ کو اپنی زبان سے نکالے جو اللہ کے رسول نے نکالے تھے، اس سے بڑی سعادت ہوگی. یہ بھی ذکر ہی کی قسم ہے. ولا ذکر اللہ اکبر واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور جان لو کہ نماز جو ہے وہ یقیناً روکتی ہے فحوش اور بے حیائی کے کاموں سے اور گناہوں سے، منکرات سے. اس کے معنی کیا ہوئے؟ کہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہو اور فحوش اور بے حیائی کے کام بھی ہو رہے ہوں، گناہوں میں بھی انسان ملوث ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نماز پھر نماز نہیں ہے. نماز کی تو کوالٹی ہے یہ، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، انورٹڈ کوماز میں. نماز تو لازمن روکے گی اگر واقعتاً نماز ہے، اگر کوئی حضوری کا احساس نماز کے دوران ہوا ہے اور پانچ وقت دن کے بارہ گھنٹوں میں جو ہے اپنی مصروفیتوں کو چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو یہ اثرات تو باقی رہنے چاہیے نا کہ ڈیڑھ دو گھنٹے بعد جو اگلی نماز آنے والی ہے اس دوران انسان محتاط رہے. اس میں بھی اگر وہی منکرات ہو رہے ہوں، وہی گناہ ہو رہے ہوں، وہی بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہوں، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ نماز نماز دے گی. اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن، اور دیکھو اے مسلمانوں، اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ نہ کیا کرو مگر بہت اچھے طریقے کے ساتھ، جسے ہم مناظرہ کہتے تھے نا پہلے، عیسائیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان مناظرہ ہو رہا ہے، مسلمان عالم ہیں یا علماء ہیں ان کا ایک پینل ہے، ادھر عیسائی پادری ہیں ان کے بڑے بڑے جغادری جو ہیں وہ موجود ہیں، راہب قسم کے لوگ، ان کے درمیان جو ہے مذاکرہ ہو رہا ہے. لیکن اس میں کہیں یہ نہ ہو کہ اخلاق سے نیچے گر جاؤ. مراد کیا ہے؟ کہ تمہارا مخاطب اگر کوئی نامناسب بات کرتا ہے اپنی گفتگو کے دوران تو تمہیں احتیاط کرنی چاہیے، تم وہ بات نہ کرو. ہمارا دین تو ہے ہی ٹالرنس، تحمل، برداشت. اس میں اگر تم بھی اسی لیول پر نیچے اتر آؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ گویا کہ پھر تم بھی 19-30 صف میں شامل ہو گئے, اور اس کی توقع نہ رکھو کہ وہاں پھر جو ہے وہ تمہارے اس دین کو قبول کر لیں گے جو مناظر کی حیثیت سے تمہارے سامنے آئے تھے. اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ, سوائے ان کے کہ جو ظلم سے کام لینے والے ہیں. گویا کہ کوئی شخص جو ہے بالکل آخری حد تک پہنچ جائے تو اس میں بھی بہت احسن طریقے کے ساتھ, بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے اس معاملے کو ڈیل کرنا چاہیے, مناظرے کو یا مجادلے کو. وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ, اور ان سے کہا کرو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس شے پر بھی جو ہم پر نازل کی گئی اور تم پر نازل کی گئی. جب مسلمان یہ کہے گا کسی یہودی یا نصرانی سے کہ ہم تورات کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں, انجیل کو بھی اللہ کی کتاب مانتے ہیں, تو گویا کہ شروع ہی میں آپ نے وہ بنیاد فراہم کر دی جس پر بات آگے بڑھ سکتی ہے, بات ممکن ہے نتیجہ خیز ہو, وہ کوئی پوری طرح جو ہے سنجیدگی کے ساتھ بات سننے کو تیار ہو. وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ, اور یہ بات بھی جو ہے ہمارے درمیان مشترک ہے, ہمارا اور تمہارا دونوں کا الہ تو واحد ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے سامنے اطاعت اور سر تسلیم خم کرتے ہیں. وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی تھی. فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے جو پہلے ہو گزرے ہیں, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت داؤد ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, اور جتنے بھی رسول آئے سب کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی تھی. اگر جو قرآن حکیم میں ذکر آتا ہے تو صحف ابراہیمی کا ذکر بھی آتا ہے, داؤد, حضرت داؤد کو زبور دی گئی تھی اس کا ذکر آتا ہے, تورات اور انجیل کا ذکر آتا ہے. فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بھی, تو اس پر ایمان رکھنے والے تھے. ومن ہؤلاء من یؤمن بھی, اور اسی طرح یہ جو مسلمان جو اس وقت مشرکین موجود ہیں ان میں سے بھی ایسے ہوں گے کہ جو ایمان لے آئیں گے. یہ چونکہ اولین دور سن 5-6 یا 7 آپ نبوی کہہ سکتے ہیں, اس دور میں ہی سورت نازل ہوئی, لہذا بھی ایمان لانے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی. ومن ہؤلاء من یؤمن بھی, ان لوگوں میں سے بھی جو سامنے موجود ہیں مشرکین مکہ, یہ بھی ایمان لائیں گے, ان میں سے بھی کچھ ہوں گے. وما یجہد بآیاتنا الا الکافرون, اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر کافر, جو ہٹ دھرم لوگ ہیں. وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو کوئی علم تو حاصل نہیں کیا تھا کسی کتاب کا, تورات یا انجیل کے کوئی علم آپ نے حاصل کیا؟ اتنی ڈیٹیل میں خبریں جو ہم نے کل آیات پڑھی تھی. اے نبی آپ تو اس وقت مدین میں موجود نہیں تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے, اور کتنے سال جو ہیں وہ حضرت شعیب کے وہاں گھر پر رہے ہیں, ان کی ایک بیٹی سے نکاح ہوا ہے پھر واپس آئے. اتنی تفصیلی احکام جو ہیں حالات, گویا کہ کوئی پڑھنے والا یوں محسوس کرتا ہے کہ اس ماحول میں خود موجود ہے. یہ خبریں کہاں سے مل گئیں آپ کو؟ آپ نے تو کسی الہامی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا. تو وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب, آپ نے کوئی کتاب پہلے پر نہیں پڑھی, نہ تورات نہ انجیل پڑھی. ولا تخطوہ بیمینک, اور نہ ہی آپ کوئی پڑھے لکھے اس معنی میں جو ہمارے ہاں دنیاوی علم ہوتا ہے جس میں انسان اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. تخطوہ بیمینک, اپنے دانے ہاتھ سے لکھنے والے, یہ گویا کہ اس حوالے سے ایک استعارہ ہے کہ جس نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہو. اذن لرتاب المبتلون, اگر یہ بات ہوتی تو ان شک والوں کو جو ہے اس کو ایک موقع ملتا کہ یہ تو بڑے پڑھے لکھے ہیں جی, انہوں نے تورات پڑھی ہوئی ہے اور اس میں سے یہ چیزیں جو ہے نکال کر لائیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی, تو ان کے پاس اعتراض کی گنجائش موجود تھی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا علم, بلکہ یہ قرآن جو ہے یہ تو آیات ہیں, بہت روشن دلیلیں ہیں, اور ان لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں. اوت العلم, جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, دنیا میں علم نہیں ہے, کوئی پی ایچ ڈی کیا, ایم فل کیا, ڈاکٹر, انجینئرنگ سب کچھ کر لی, لیکن قرآن جسے علم کہتا ہے وہ باطنی علم ہے کہ اللہ کی معرفت, اس کائنات کی تخلیق, اس پر غور و فکر, دانش, اور جسے آپ حکمت کہتے ہیں, کہ ان تمام کے پیچھے جو مسبب الاسباب ہے اس کی معرفت حاصل کرنا, اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کچھ کر گزرنا, جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین الفاظ میں کہا تھا کہ سعید تو وہ ہے کہ جو دوسروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کوئی عمل کرتا ہے. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ, اور دوسرے کو دیکھ کر وہ عبرت پکڑتا ہے کہ اس کا معاملہ یہ تھا لہذا مجھے اس سے بچنا چاہیے. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون, اور ہماری آیات میں نہیں جھگڑا ڈالتے مگر ظالم. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربی, اور کہتے ہیں کیوں نہیں ان پر, مراد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اترتے, کوئی نشانی آنی چاہیے. قل انما الآیات عند اللہ، اے نبی کہہ دیجئے ان معجزوں کا اختیار جو ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں ہوں کہ جو خبردار کرنے والا ہوں، کھول کھول کر سنانے والا. اولم یکفیم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم، کیا یہ بات ان کے لیے کفایت نہیں کرتی کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر وہ کتاب نازل فرما دی ہے. یتلا علیہم، جنہیں پڑھا جاتا ہے جس کی آیات کو ان لوگوں پر. ان فی ذلک لرحمت و ذکرٰ لقوم یؤمنون، یقیناً یہ بڑی رحمت ہے اللہ کی، بڑا فضل ہے، اس کا ظہور ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کافی ہے گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان. یعلم ما فی السماوات والارض، اس زمین و آسمان کی کوئی شے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں، ہر شے کا علم اسے ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، اور وہ لوگ کے جو باطل پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کا کفر کرنے والے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہ ہیں تباہ و برباد ہونے والے. وہ کہ ان کا ایمان باطل پر ہے، ہونا کیا چاہیے ایمان اللہ پر ہو، بلکہ اس کے مقابل اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، باطل ہے، طاغوت ہے، شیطان ہے. وہ استاجرون کے بالعذاب، اور بڑی جلدی مچا رہے ہیں آپ سے عذاب کے بارے میں. ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، اور اگر اللہ کی جناب میں ایک وقت جو ہے وہ متعین نہ ہو چکا ہوتا تو لجاءهم العذاب، تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا. یہ اللہ کی حکمت ہے. اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ امت آخری امت ہے، اس نوع کا عذاب استیصال اس پر نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتا رہے گا، خبردار کیوں جاؤ، اور جھنجھوڑتا بھی رہے گا. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور جب وہ عذاب آئے گا تو اچانک ہی آدم کے کہن کے اوپر، اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اب دیکھیں کس قدر ان کی طرف سے یہ ایک پریشر دیا جا رہا تھا حضور پر کہ وہ عذاب کے جس کی آپ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، بار بار سنا رہے ہیں عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، ٹھیک ہے لے آئیے عذاب. اب یہ اصل میں وہ شے تھی کہ جس کو سن کر بہت سے ایسے لوگ کہ جو ابھی تذبذب میں تھے کہ اس دعوت کو قبول کریں کہ نہ کریں، وہ پھر رک جاتے تھے کہ بھئی اگر ان لوگوں کی طرف سے اس قدر شدید مطالبہ ہے عذاب کا یا معجزات کا، تو کیوں نہیں ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جاتا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قلب مبارک میں بھی یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ معجزہ اللہ تعالیٰ اگر ان کو دکھائی دی کہ جب یہ ایمان لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں تھی، اس کی حکمت کے خلاف تھا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، یقیناً جہنم جو ہے وہ تو احاطہ کرنے والی ہے کافروں کا. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، وہ دن جس دن کے وہ عذاب جو جہنم کا ہوگا انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا، اور نیچے سے جو ہے گویا کہ ان کے اوپر اوڑھن جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی، اور ان کا بچھونا جو ہے وہ بھی جہنم کی آگ ہوگی. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور انہیں کہا جائے گا اب چکھو اپنے اعمال کا مزہ. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ، یہ بڑا خوبصورت انداز ہے، بڑا پیار بھرا انداز ہے. اے میرے وہ بندے جو مجھ پر ایمان لائے ہو، میری زمین بڑی وسیع ہے. اب یہ آیت بھی گویا کہ غمازی کر رہی ہے کہ حالات بہت تنگ ہو گئے تھے مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے جینا اور وہاں سانس لینا محال ہو گیا تھا، اس درجے تعذیب اور ٹارچر اور تشدد ہو رہا تھا ان پر، جس کے نتیجے میں پھر ہجرت حبشہ ہوئی. اور اس آیت میں گویا کہ ایک اعتبار سے اجازت دے دی گئی مسلمانوں کو، ان ارضی واسعت، میری زمین بڑی وسیع ہے. اگر ایک جگہ کے رہنے والے تمہیں خدا واحد کی پرستش نہیں کرنے دیتے تو کہیں اور منتقل ہو جاؤ، لیکن عبادت اور پرستش صرف اللہ کی ہوگی. فَإِيَّا فَعْبُدُونَ، صرف میری ہی پرستش کرو، میری زمین بڑی وسیع ہے. کل نفس ذائقت الموت، ہر زی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، اور پھر موت کے بعد پھر ہمارے حضور لوٹائے جاؤ گے نا، یہ مٹی میں مل کر مٹی تو نہیں ہو جاؤ گے، یہ موت زندگی کا اینڈ تو نہیں ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. یہ تو آپ کا جو مارچ ہو رہا ہے دنیاوی زندگی کا، وہ تھوڑی دیر کا ایک وہ مارچ آگے فارورڈ کی بجائے تھوڑا سا وہ مارچ ٹائم بن گیا، اور اس کے بعد پھر آگے چل پڑے. تو موت تو ایک شاہ درہ ہے کہ جس سے گزر کر برزخی زندگی کتنی طویل، اور اس کے بعد وہ ابدی زندگی، خواہ وہ جہنم کی ہے جنت کی ہے، وہ بھی تو اینڈ لیس ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ہم انہیں لازماً جگہ دیں گے، ہم انہیں عطا کریں گے جنت میں غرفات، بالا خانے، جھروکے، تجری من تحتها الانہار، جن کے دامن میں نہریں رواں ہوں گی، خالدین فیہا، اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. نعم اجر العاملین، کیا ہی عمدہ بدلہ ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے عاملین کو، عمل کرنے والے. یہاں بھی نوٹ کیجئے، یہ صرف عقیدہ رکھنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے، عمل کرنا. فنعم اجر العاملین، یہ جو اجر ملے گا جنت کا، یہ جو ریوارڈ مل رہا ہے ان کو، یہ عمل کرنے والوں کے لیے ہے. کون لوگ؟ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جو صابر رہے ہیں، جنہوں نے برداشت کیا ہے ان حالات میں جبکہ صورت نادل ہو رہی تھی، شدید ترین ٹارچر کے مقابلے میں بھی ثابت قدم رہے. کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں کہ اس تعذیب سے گھبرا کر کوئی شخص جو ہے واپس مشرکانہ اپنے دین میں چلا گیا ہو. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب ہی پر وہ توکل کرتے ہیں. وکائی من دابت، اور کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں، لا تحمل رزقہا، وہ اپنا رزق جو ہے اپنی پیٹھ پر اٹھائے نہیں پھرتے. کوئی حیوان جب نکلتا ہے اپنی غار میں سے، یا کسی اپنے جو بھی اس کی جو ہے بھٹ ہوتی ہے اس میں سے نکلتا ہے، پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، تو خالی پیٹ ہوتے ہیں. اللہ نے ہر ایک کے لیے روزی کا بندوبست کر دیا. چرند ہیں، پرند ہیں، وحوش ہیں، حیوانات ہیں، ہر ایک کا ذمہ اللہ نے خود لیا. اللہ یرزقھا وایاکم، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دے گا. حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ قول جو پہاڑی کا آواز تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا، کیوں فکر کرتے ہو کل کیا کھاؤ گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں پرندوں کو کہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں؟ یہ ان کا رب ہے کہ جو انہیں کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. شام کو واپس جب گھونسلوں میں آتے ہیں تو آسودہ ہوتے ہیں، پیٹ بھرا ہوتا ہے. کس نے دیا؟ اللہ یرزقھا وایاکم، وہو السمیع العلیم، اور وہی سب کو سننے والا، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اے نبی اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور یہ سورج اور چاند جو ہے کس نے لگا دیے، اتنی سخت ڈیوٹی سورج کی، عین وقت کے اوپر وہ طلوع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد جو نصف نہار تک پہنچتا ہے، تب اس کے اندر جو حرارت اور تپش ہے جو ہمارے لیے حیات افزا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازمن کہیں گے اللہ، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، ان کے دل کی گہرائی سے جو بات نکلے گی وہ اللہ ہے. فانا یوفکون، تو کہاں سے الٹائے جا رہے ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، اللہ ہی ہے کہ جو رزق میں اضافہ کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. ان اللہ بكل شيء عليم، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے اس مردہ زمین کو کون زندہ کر دیتا ہے، کون کھال لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گنجم کی دیر، یہ کون جو کرنے والا ہے؟ لا یقول اللہ، وہ لازمن کہیں گے اللہ. قل الحمد للہ، اے نبی کہہ دیجئے، کل شکر کل تعریف اللہ کے لیے ہے. بل اکثرہم لا یعقلون، لیکن ان لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ عقل سے کام نہیں لے رہی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.